बुध 30 मार्च के सैरबीन के साथ जाफर रिज़वी का सलाम कबूल कीजिए। भारत ने कहा है कि पठानकोट हमले की तहकीकात करने वाली पाकिस्तानी टीम को मालूमात तक रसाई दी जा रही है और वो पाकिस्तान से भी ऐसा ही तआवुन चाहेगा।
पाकिस्तान को जो फैसिलिटी या कोऑपरेट कर रहे हैं वही हमको दूसरे तरफ से भी मिलेगा, ये रेसिप्रोसिटी एग्रीड है।
तफसीलात आलमी खबरों के बाद।
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائل خان سے خبریں سنیے۔ بھارت کا کہنا ہے کہ جس طرح کا تعاون پاکستانی تفتیش کاروں کو فراہم کیا جا رہا ہے، پاکستان بھی بھارتی تفتیش کاروں کے ساتھ اسی طرح کا تعاون کرے گا۔ واضح رہے کہ پاکستانی تفتیش کاروں کی ایک ٹیم اتوار سے بھارت میں ہے اور آج اس نے پٹھان کوٹ کی اس ایئر بیس کا دورہ کیا تھا جسے مبینہ طور پر پاکستان سے آنے والے شدت پسندوں نے جنوری میں نشانہ بنایا تھا۔ تفصیلات کے ساتھ دلی سے سہیل حلیم۔
پاکستانی تفتیش کاروں کی ٹیم نے آج دلی میں قومی تفتیشی بیورو یا این آئی اے کے تفتیش کاروں سے لمبی ملاقات کی۔ این آئی اے کے سربراہ شرد کمار نے کہا کہ جس طرح کا تعاون پاکستانی تفتیش کاروں کو فراہم کیا جا رہا ہے، پاکستان بھی ہندوستانی تفتیش کاروں کے ساتھ اسی طرح کا تعاون کرے گا۔
آج ہمارا جو ڈسکشن ہوا ہے اس کے بعد، جیسا ڈی صاحب نے بتایا، جو ڈاکومنٹ اور ایویڈینس کی ہینڈنگ اوور کا پروسیس آج سے شروع ہوا ہے، جو اور ایویڈینس کلیکشن ہے انکلوڈنگ ایگزامینیشن آف وٹنسز تھرو نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی، یہ بھی آگے چلے گا۔ اور یہ جو ٹوٹل کنسلٹیشن ہے یہ زیادہ سے زیادہ ایک یا دو دن اور چلے گا۔
بھارتی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں پاکستان میں گرفتار ہونے والے رو کے مبینہ جاسوس کلبھوشن یادو کے اعترافی بیان کی ویڈیو کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ تفصیل کے ساتھ ثنا گلزار۔
بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سوروپ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی حکومت واضح انداز میں ان الزامات کی تردید کرتی ہے کہ کوئی فرد اس کی ایما پر پاکستان میں کسی قسم کی تخریبی کارروائی میں ملوث ہے۔ بیان کے مطابق پاکستانی حکام کی جانب سے جاری ویڈیو میں بھارتی بحریہ کے سابق اہلکار موجود ہیں جو ایران میں تجارت کر رہے تھے۔ تاہم بھارت اس معاملے کی مزید تحقیق کرے گا، کیونکہ بھوشن کی پاکستان میں موجود سے کئی سوال پیدا ہوتے ہیں جن میں ان کا اغوا بھی شامل ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے مبینہ جاسوس تک کاؤنسلر کو رسائی فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دینے والے سینکڑوں مظاہرین کے قائدین اور حکومتی وزراء کے درمیان دھرنا ختم کرنے سے متعلق مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اطلاعات ہیں کہ مظاہرین نے احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت داخلہ کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ مظاہرین کی طرف سے جو مطالبات حکومت کو پیش کیے گئے تھے ان میں توہین مذہب کے قانون میں کوئی ترمیم نہ کرنا، مظاہرین اور قائدین پر درج کیے گئے مقدمات کی واپسی اور ان کی رہائی بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ مسیحی خاتون آسیہ بی بی سمیت توہین مذہب کے مقدمے میں عدالتوں سے سزا پانے والے افراد کی سزاؤں پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جانے کا مطالبہ کیا گیا۔ حکومت کی طرف سے ان مطالبات پر سنجیدگی سے غور کرنے کی یقین دہانی کے بعد مظاہرین نے احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا۔ ایران کے سپریم رہنما آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ جو افراد یہ کہتے ہیں کہ ملک کا مستقبل میزائل بنانے کے بجائے مذاکرات میں ہے وہ غلطی پر ہیں۔ آج ملک کے رہبر اعلی نے اپنی ویب سائٹ پر جاری بیان میں کہا کہ وہ افراد جو مذاکرات کو مستقبل قرار دے کر ان کے بارے میں دلائل دے رہے ہیں یا تو انہیں معلوم نہیں یا پھر وہ غدار ہیں۔ انہوں نے ملک کو لاحق بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے قومی دفاع کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران کے رہبر اعلی کا یہ بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب کچھ دن قبل ایران کے سابق صدر اکبر ہاشم رفسنجانی نے کہا تھا کہ ملک کا مستقبل مذاکرات ہیں، میزائل نہیں۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے دہشت گردی کے الزام میں سزا پانے والے شہریوں کی شہریت ختم کرنے کے لیے مجوزہ آئینی ترمیم کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ فرانس کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوان دہشت گردی میں ملوث فرانسیسی شہریوں کی شہریت کو ختم کرنے کے مجوزہ مسودہ قانون پر متفق نہیں ہو سکے۔ دہشت گردی میں ملوث فرانسیسی شہریوں کی شہریت ختم کرنے کی تجویز نومبر میں پیرس پر دہشت گردانہ حملوں کے بعد پیش کی گئی تھی۔ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں سکھوں کا ایک گردوارا آج کوئی 70 سال بعد بحال کر کے دوبارہ عبادت کے لیے کھول دیا گیا ہے. آج اس میں سکھوں نے باقاعدہ عبادت کی ہے اور اسے حکومت کی جانب سے ایک بڑا قدم قرار دیا گیا ہے. اور 50 سال سے زائد عرصے کے بعد میانمار کے پہلے منتخب سویلین صدر ہیٹن کیاؤ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی سنا کیجیے.
سروین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں مظاہرین کا جو دھرنا دیا گیا تھا اور اب ختم ہوا, حکومت اس سے کیسے نمٹی؟ اور بھارت میں جاری ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کرکٹ سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ اور انگلینڈ نے کیسا کھیل پیش کیا؟ جاننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آ سکتے ہیں. مگر سیربین میں آج پہلے ذکر اس پاکستانی ٹیم کا جو پٹھان کوٹ میں ہونے والے دہشت گرد حملے کی تفتیش کے لیے بھارت میں ہے. بھارت کہتا ہے کہ پٹھان کوٹ پر شدت پسندوں کے حملے کے سلسلے میں جس طرح کا تعاون پاکستانی تفتیش کاروں کو فراہم کیا جا رہا ہے, بھارتی تفتیش کاروں کو پاکستان سے بھی اسی طرح کا تعاون درکار ہوگا. پاکستانی تفتیش کاروں کی ایک ٹیم اتوار سے بھارت میں ہے اور پٹھان کوٹ فضائی اڈے کا دورہ کر چکی ہے. بھارت نے پاکستان میں پکڑے گئے خفیہ ادارے را کے مبینہ ایجنٹ کلبھوشن جادیو کی وہ ویڈیو بھی فرضی قرار دی ہے جو پاکستان نے جاری کی ہے. حکام کہتے ہیں کہ اس شخص کا بھارت کے کسی حکومتی ادارے سے کوئی تعلق نہیں. دلی سے سہیل حلیم.
بھارتی حکومت کا کہنا ہے کہ را کے ایجنٹ کے طور پر پیش کیے جانے والے کلبھوشن جادیو بحریہ کے سابق افسر ہیں اور اب ایران میں کاروبار کرتے ہیں اور وہ غیر واضح حالات میں پاکستان کی تحویل میں ہے. ویڈیو میں وہ جو بیان دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہے, اور حکومت کے مطابق یہ بات ناقابل یقین ہے کہ وہ یہ سب کچھ اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں. وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں اس الزام کو بھی مسترد کیا گیا ہے کہ کلبھوشن جادھو حکومت کی ایما پر بلوچستان میں تخریب کاری کی سرگرمیوں میں ملوث تھے. حکومت کے مطابق پاکستان میں ان کی موجودگی سے یہ شبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کہیں انہیں ایران سے اغوا تو نہیں کیا گیا ہے, اور یہ کہ صورتحال اسی وقت واضح ہوگی جب بھارتی سفارتکاروں کو ان سے ملنے دیا جائے گا. بھارت کے نائب وزیر داخلہ کرن ریجیجو نے بھی آج کہا کہ یہ ویڈیو فرضی ہے اور بھارت کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
I feel that it is a very much an internal game also within the Pakistani.
ان کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان کا اندرونی کھیل ہے جس کا بھارت سے کوئی تعلق نہیں. ادھر کانگریس کا کہنا ہے کہ کلبھوشن جادھو کی پاکستان میں موجودگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان امن کی بحالی کی کوششوں میں سنجیدہ نہیں ہے. پارٹی کے ترجمان آنند شرما.
پاکستان نے ایک بڑے ناٹکیے طریقے سے بلوچستان والا مسئلہ سامنے لایا, اور بھارت کے ایک ناگرک کو جو پرانے کسی سمے سیوا نورت ادھیکاری رہے ہیں نوسینا میں, ان کو اغوا کر کے پاکستان لے جا کر یہ دکھانے کی کوشش کہ ہندوستان آتنکواد پھیلاتا ہے, ہندوستان آتنکوادی حملے کرتا ہے, تو کیا یہ پاکستان کی گمبھیرتا اس سے سامنے آتی ہے؟ اور جو جے آئی ٹی آئی ہے جس کے اندر ان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے لوگ شامل ہیں, اور تمام وہ ایجنسیز جن پر سمے سمے پر آروپ رہا ہے بڑھاوا دینے کا, شرن دینے کا, کیا وہ اپنے ہی کو دوشی سویکار کریں گے؟
انہوں نے یہ بھی کہا کہ پٹھان کوٹ پر حملے کی تفتیش کے لیے پاکستانی تفتیش کاروں کو بھارت آنے کی اجازت دیا جانا بھارتی سفارتکاری کی ایک بڑی ناکامی ہے. پاکستانی تفتیش کاروں کی ٹیم نے آج دلی میں قومی تفتیشی بیورو یا این آئی اے کے تفتیش کاروں سے لمبی ملاقات کی. این آئی اے کے سربراہ شرد کمار نے کہا کہ جس طرح کا تعاون پاکستانی تفتیش کاروں کو فراہم کیا جا رہا ہے, پاکستان بھی ہندوستانی تفتیش کاروں کے ساتھ اسی طرح کا تعاون کرے گا.
پاکستان ٹیم کو جو فیسلٹی یا جو ہم پرووائڈ کوآپریٹ کر رہے ہیں فار ایفیکٹیو پروسیکیوشن آف پرسنز, وہی ہم کو دوسرے طرف سے بھی ملے گا. یہ ریسیپروسٹی اگریڈ ہے. آج ہمارا جو ڈسکشن ہوا ہے اس کے بعد جیسا ڈی جی صاحب نے بتایا, جو ڈاکومنٹ اور ایویڈنس کی हैंडिंग ओवर का प्रोसेस आज से शुरू हुआ है। जो और एविडेंस कलेक्शन है, इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस थ्रू नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये भी आगे चलेगा। और ये जो टोटल कंसल्टेशन है, ये ज्यादा से ज्यादा एक या दो दिन और चलेगा।
ये पूछे जाने पर कि क्या वो पाकिस्तान में होने वाली तफ्तीश से मुतमईन है, शरद कुमार ने कहा,
इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ सेटिस्फैक्शन। इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है उसके विषय में उन्होंने डिटेल शेयर किए हैं, वो डिटेल हम किसी भी हालत में शेयर नहीं करेंगे, उसकी ऑपरेशनल लिमिटेशंस है।
बताया जाता है कि पठानकोट पर हमले के सिलसिले में भारतीय हुकूमत मौलाना मसूद अजहर से पूछताछ करना चाहती है, लेकिन अभी ये वाज़ेह नहीं है कि सिलसिले में कोई बाकायदा दरख्वास्त की गई है या नहीं। सुहेल हलीम, बीबीसी दिल्ली।
पठानकोट में दहशतगर्दी की तफ्तीश पाकिस्तानी टीम भारत में, सुहेल हलीम से तफसील आपने सुनी। साबिक भारतीय सफारतकार और तज्जियाकार जी पार्था सारथी पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर रहे हैं। मैंने जरा देर कबल उनसे जानना चाहा कि पठानकोट में दहशतगर्दी के मामले पर जिस किस्म का तआवुन दोनों मुल्क कर रहे हैं उससे क्या मदद मिल सकती है।
ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन तो है नहीं, क्योंकि आप FIA और हमारे NIA मिलकर तो नहीं कर रहे। मतलब ये है कि पाकिस्तान के हुकूमत ने हमको ये कहा है कि वो इसका जांच करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, निगरानी रखना चाहते हैं कि हुआ क्या, कि जो भी सबूत आपके पास हो वो हमको दे। तो टीम यहाँ आई, उनको जो भी सबूत चाहिए था हमने दे दिया है। टेलीफोन वायर टैपिंग जो हुई, यहाँ के जो घुसपैठ आए थे, घुसपैठी जो पाकिस्तान की तरफ से आए थे, जो उनकी बातचीत हुई बावलपुर से के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और जैश मोहम्मद के साथ, सब हमने उनको दे दिया है। उन्होंने ये भी ख्वाहिश जाहिर की कि वो पठानकोट एयरपोर्ट देखना चाहते हैं, तो हमने कहा ठीक है, दिखा देंगे, दिखा दिया। ये है कि अब हमने आपको तो पूरा कोऑपरेशन दे दिया, तावुन दे दिया है। अब हम मिलना चाहते हैं मसूद अजहर से और जिन लोगों से इनका कॉन्टेक्ट था बावलपुर में और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में।
लेकिन सारथी साहब, कई दिन हो गए हैं पठानकोट के इस हमले को, अगर आप देखिए तो अब सोचने की बात यह है कि वहां जहां वाकया हुआ था, क्या ऐसे सबूत और शवाहिद बचे होंगे जिनको पाकिस्तानी अफसर देखेंगे तो उनको कोई सबूत मिल सकेगा।
जो भी है हमने दिखा दिया, और इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके लोग देरी करें इस पर तो हम उसे भूल जाएं। जैसे कि आप सोचते हैं हम बम्बई भूल जाएंगे, हम बम्बई नहीं भूलने वाले, उसका जवाब आएगा।
ये जो टीम पाकिस्तान से आई है सारथी साहब, क्या ये भारत के हुक्काम को भी एग्जामिन करेगी, उनसे भी बातचीत करेगी, कोई इन्वेस्टिगेशन टाइप की चीज?
सबसे बात कर ली है, कई लोगों ने जिन्होंने गवाह दी है उनसे बात कर ली है, जो लोग हमारे इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनसे बात कर ली है, जो सबूत वायर टैप्स वगैरह चाहिए था वो भी दे दिया है हमने। अब हमारी भी कई ख्वाहिश है, हम मसूद अजहर से मिलना चाहते हैं, हम दूसरे लोगों से मिलना चाहते हैं जिनका DNA हमारे पास है और हमने सबूत दिया है पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर्स।
साथी साहब, इस सारे अमल की हैसियत क्या है, लीगली इसकी कोई हैसियत बनती है आपके ख्याल में?
अब हमने सबूत दी है और पाकिस्तान ने ये कबूल किया है कि उनके तरफ से लोग आए थे, अब लीगली कार्रवाई वो करेंगे, हम तो जरूर करेंगे, केस रजिस्टर हो गया और हम भूलेंगे नहीं। ये आप बता देते जिन लोगों ने मुंबई पर हमला किया और जो इन पर किया है, हम हमारी याद बहुत साल चलती है, हम भूलने वाले नहीं है।
सारथी साहब, क्या ये एक ऐसा तावुन है जिसको हम बामानी तावुन कह सकते हैं, यानी इससे कुछ हासिल वसूल भी होगा, दहशतगर्दी कम भी हो सकेगी, या बस एक्सरसाइज हो रही है, मीडिया की हेडलाइन बन रही है?
पाकिस्तान से उनको हमें एक्स्ट्राडाइट तो करने के लिए तैयार नहीं है, भेजने के लिए तैयार नहीं है, तो आप कार्रवाई किया पाकिस्तान, अगर नहीं करें तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा।
सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इससे दहशतगर्दी के कम होने में कुछ मदद मिलेगी दोनों मुल्कों को?
मैं नहीं जानू, जो दहशतगर्द पाकिस्तान से आते हैं और जो लोग उनके साथ संपर्क और कॉन्टेक्ट रखते हैं, ये सवाल उनसे पूछिए।
साबिक भारतीय सफारतकार और तज्जियाकार जी पार्था सारथी। मैंने साबिक पाकिस्तानी सफारतकार और भारत में पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर रियाज खोकर से भी बात की और पूछा कि क्या इस तरह का तआवुन पाकिस्तान और भारत में पहले रहा है कभी?
नहीं, इस किस्म का तो तआवुन शायद पहले ना हुआ हो, मगर ये अच्छी बात है कि ये हमारी टीम यहाँ से गई है اور بالکل خلوص اور سنسیریٹی سے گئی ہے. مگر سوال یہ ہے کہ آیا دونوں ملکوں میں اتنا ٹرسٹ ہے کہ یہ کھول کر بات کریں اور انفارمیشن اور انٹیلیجنس وغیرہ کو شیئر کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لگتا ہے کاروائی ہے, اور اس سے میری رائے میں تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا.
کیا آپ سمجھتے ہیں ایسے وقت میں بھارت بھی یہ مطالبہ کرے کہ ان کی طرف سے بھی کوئی ٹیم آئے پاکستان میں, اور اسے نہ صرف یہ کہ ٹیم پاکستان آئے بلکہ مولانا مسعود اظہر جو جیش محمد کے سربراہ ہیں ان تک رسائی بھی دی جائے؟ کیا بھارت ایسا مطالبہ کر سکتا ہے ایسے وقت میں؟
اگر وہ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں اور ان کی ریکویسٹ لیجیٹیمیٹ ہے, اور دیکھیے نا ابھی تک تو وہ یہ ان کو ایکیوز کر رہے ہیں, ہماری حکومت نے تو ان کو ایکیوز نہیں کیا, ان کو صرف صرف کیونکہ ہندوستان مطالبہ کر رہا تھا تو انہوں نے جناب اس کو اریسٹ کیا یا پروٹیکٹیو کسٹڈی میں رکھا جو بھی ہے, اور ان سے جو مگر کوئی یہ چیز اسٹیبلش نہیں ہوئی. اگر ہندوستان اس قسم کی ریکویسٹ کرتا ہے تو ہمیں اپنی سنسیریٹی دکھانی چاہیے, اگر وہ ملنا چاہتے ہیں ان سے تو ضرور ملے, پرانے جاننے والے ہیں ان کے.
آپ کے خیال میں اگر ہندوستان ریکویسٹ کرتا ہے, استدعا کرتا ہے پاکستان سے کہ مسعود اظہر تک رسائی دی جائے, تو آپ کے خیال میں دینی چاہیے؟
نہیں دیکھیے, اگر تو ہمیں ہم کنوینس ہیں کہ وہ اس چیز میں انوالو تھے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ حرج نہیں ہے. مگر اگر وہ یہ چیز اسٹیبلش ہی نہیں ہوتی کہ وہ اس میں تھا, یہ تو پھر کل کو کہہ سکتے جی ہم فلانے آدمی سے بھی ملنا چاہتے ہیں, یہ تو کوئی بات نہیں ہوتی نا. یہ تو اگر وہ جو ایویڈنس دیتے ہیں اس سے یہ اسٹیبلش ہوتا ہے, ہماری ٹیم کنوینس ہوتی ہے کہ بھائی اس میں کوئی سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی اگر ہو کہ وہ اس میں انوالو تھے, تو پھر میرا مطلب ہے ہندوستان کی جو ریکویسٹ ہوگی وہ ٹھیک ہے, ٹو سم ایکسٹینٹ لیجیٹیمیٹ ہوگی. مگر سوال یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے ایکسس وغیرہ جو ہوتا ہے نا ان معاملوں میں وہ یوزلی ریسیپروکل بیسس پر ہوتا ہے, اور اگر انہوں نے ہمارے لوگوں کو اجازت ہی نہیں دی چند ایک اہم لوگوں سے ملنے کی, یا ان کو ڈیٹا نہیں دے رہے, یا ٹیلی فون وغیرہ کا بینک اکاؤنٹ کے حساب کتاب نہیں دے رہے, کاغذات جو کہ ضروری ہوتے ہیں, اس قسم فورینسک انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ اگر نہیں دے رہے تو پھر اس کا تو کوئی مقصد نہیں ہے.
تو کوکر صاحب, ایسے میں جو تعاون ہو رہا ہے دونوں ملکوں کے درمیان, ایسے ماحول میں جو تعاون ہو رہا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے دہشت گردی ختم ہو سکے گی یا اس میں کمی کرنے میں مدد ملے گی؟
نہیں دیکھیں, یہ تو اگر میں تو وہی بنیادی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ اگر سنسیریٹی ہے, اگر وہ واقعی چاہتے ہیں کہ اس سارے خطے میں امن آئے تو پھر تو میرا خیال ہے پروسپیکٹ ہے. مگر اگر صرف یہ ہے کہ جی دنیا کو دکھانے کے لیے وہ بھی کاروائی کر رہے ہیں اور ہم بھی کاروائی کر رہے ہیں, تو پھر اس کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا.
تو کوکر صاحب, جب رسمی کاروائی ہو رہی ہے تو پھر کیا سمجھتے ہیں آپ, اس سے کیا حاصل ہو سکے گا اور اس کی اپنی ساری قانونی حیثیت کیا ہے؟
اس لیے حاصل نہیں ہوا کیونکہ دیکھیے جب تک ہماری لیڈرشپ جو ہے نا وہ صرف یہ کہہ دینا کہ جی ہم ہندوستان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں, یا ہندوستان والے یہ کہہ دیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات, یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو اس میں تو وہ خاص چیز نہیں ہے. مگر سوال یہ ہے کہ یہ واقعی دل سے چاہتے ہیں یا صرف یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کرنا چاہتے ہیں. میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ ٹرسٹ کو قائم کرنے میں وقت بھی لگے گا, اور ہر سٹیپ جو ہے اس کو آپ کو میجر کرنا پڑے گا کہ یہ سٹیپ سنسیئر ہے یا نہیں.
بھارت میں پاکستان کے سابق ہائی کمشنر ریاض کوکر. مگر ضمن میں بھارتی ریسرچ انسٹیٹیوٹ ویویکنم فاؤنڈیشن سے وابستہ دفاعی تجزیہ کار سوشانت سرین کا کہنا ہے کہ اگر نیک نیتی اور ٹھوس تعاون شامل نہیں ہے تو یہ ساری مشق لاحاصلی رہے گی. کچھ دیر پہلے اس معاملے پر بات کرتے ہوئے سوشانت سرین نے مجھے بتایا کہ انہیں یاد نہیں کہ دونوں ملکوں نے کبھی ایسا تعاون کیا ہو.
یاد تو نہیں آتا, جو ایک کیس ہوا تھا وہ 26/11 والے حملے جو تھے ان کے بعد ایک جوڈیشل کمیشن ضرور آیا تھا, لیکن وہ جو قانونی پرکریا ہوتی ہے اس کا ایک وہ کافی آگے کا مرحلہ ہوتا ہے. یہ والا جو کیس ہے اس میں جو جے آئی ٹی آئی ہے وہ میری نظر میں یا جو یاد میں آتا ہے یہ پہلی اپنی قسم کی مثال ہے. لیکن کیا یہ مثال کوئی نیا پنا کھولے گی بھارت اور پاکستان کے رشتے میں, یا پھر دوبارہ سے اسی تنخواہ پہ دونوں ملک کام کریں گے, یہ ابھی کہنا شاید قبل وقت ہوگا.
تو سوشانت صاحب یہ بتائیں کہ یہ پاکستان کی ٹیم آپ کے خیال میں وہاں کیا جاننے کی کوشش کر رہی ہے؟
دیکھیے جو مجھے محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو لیگل پروسیس ہے اس کے تحت بھارت نے ایک انفارمیشن دی پاکستان کو, جس انفارمیشن کے بیس پر پاکستان نے شاید کچھ انویسٹیگیشن اپنے یہاں کی, ایک ایف آئی آر فائل کی. اب اگلا اس کا سٹیج یہ ہوگا کہ چارج شیٹ فائل کرنی ہے, لیکن ایف آئی آر میں کسی کا نام نہیں ہے تو شاید کچھ اور انفارمیشن لینے کے لیے یا جو کرائم سین ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے, اس کا معائنہ کرنے کے لیے, تاکہ اگر چارج شیٹ بنائی جائے تو وہ پختہ بنے, اور یہ شاید ایک آپٹمسٹک ویو ہے ساری چیز کا.
ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان یہ الزام لگا رہا ہے کہ اس نے بھارتی خفیہ ادارے را کا ایک ایجنٹ کلبھوشن جادو پکڑ لیا ہے, اس کو گرفتار کر لیا ہے, جس نے اپنے جرائم کا اعتراف کر لیا ہے کہ وہ پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتا تھا. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ملک پٹھان کوٹ پر ایک دوسرے سے تعاون کی بھی بات کر رہے ہیں. ایسے ماحول میں پٹھان کوٹ پہ تعاون کیسے ممکن ہے جبکہ ایک طرف سے الزام تراشی ہو رہی ہے اور دوسری طرف سے الزام کا جواب آ رہا ہے؟
نہیں, میرے خیال یہ ہم دو کیسز کو مکس اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ابھی ہم وہ جو مبینہ اسپائی والا کیس ہے اس پر نہیں بحث کر رہے, لیکن میرے خیال اگر ان دونوں کیسز کو آپ الگ الگ پہرائے میں دیکھا جائے, اگر صرف پاکستان کو یہ اس پرٹیکولر کیس میں وہ جو اسپائی والا کیس ہے, اگر اس میں ان کو بھارت سے کوئی شکایات ہے یا بھارت سے وہ کوئی تفتیش کروانا چاہتے ہیں, تو پھر اس کا پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ بھارت کو کاؤنسلر ایکسیس دی جائے اس آدمی کی طرف, کیونکہ بھارت یہ مان چکا ہے کہ ہاں وہ بھارت کا باشندہ ہے, تو وہ کاؤنسلر ایکسیس دینا پاکستان کی ایک لیگل اور ڈپلومیٹک آبلیگیشن بھی بنتی ہے وینا کنونشن کے تحت. اگر پاکستان وہ ایکسیس نہیں دیتا اور ایک طریقے کی پروپیگنڈا وار کرتا ہے, تو پھر آبویسلی اس پر سوال کھڑے ہوئیں گے بھارت میں کہ کیا پاکستان کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے یا نہیں.
بھارتی دفاعی تجزیہ کار سوشانت سرین کی رائے آپ نے سنی. لیکن پٹھان کوٹ میں دہشت گردی کے واقعے کے تناظر میں مبصر اور تجزیہ کار امتیاز عالم کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں دونوں جانب سے تعاون میں مدد مل سکتی ہے.
ممبئی کے واقعے پہ بھی ٹیم گئی تھی اور وہاں پہ وہ بیانات وغیرہ لیے تھے اور وغیرہ وغیرہ, پھر وہ واپس آ گئے, لیکن پھر وہ دوسری ان کی لڑائی شروع ہو گئی. انہوں نے کہا کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں, انہوں نے کہا ہم یہ نہیں بتانا چاہتے, یہ بتانا چاہتے ہیں, تو وہ معاملہ چلا نہیں. اب کے جو ہوا ہے معاملہ یہ ہوا کہ جب یہ پٹھان کوٹ کی دہشت گردی ہوئی تو دونوں ملکوں کا رسپانس بہت اچھا تھا, یرغمال نہیں بنا ان دہشت گردوں کے ہاتھ, اور تفتیش کے لیے بھی ایک اتفاق ہو گیا اور یہ ٹیم گئی ہے وہاں پہ, بڑے اچھے افسروں کی ٹیم ہے. اور اگر یہ جو ٹپیکل بیوروکریٹک باٹل نیک کا شکار نہ ہو اور تعاون کی اسپرٹ ہو تو یقیناً اچھے نتائج نکل سکتے ہیں.
امتیاز صاحب, اس سارے عمل کی عالمی سطح پر قانونی حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا حیثیت ہے اس کی؟
بڑا ہمارا قانونی سسٹم جو ایک ہے ہندوستان کا اور پاکستان کا, ہمارا قانون شہادت بھی ایک ہے, ہمارے پروسیجر بھی کرمنل پروسیجر بھی ایک ہیں, فوجداری اور عدالتیں بھی ایک ہی طرح کی ہیں, کچھ زیادہ فرق نہیں ہے. تو لیکن یہ جو ہے کہ وہ ملزم یہاں سے وہاں گئے, انہوں نے کاروائی کی اور وہ ختم ہو گئے, اب زیادہ ان کے جو سہولت کار تھے یا منصوبہ ساز تھے انہی کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے. اب وہ کیسے پتا لگے گا اس کا کہ کون سہولت کار تھے؟ کچھ لوگ پکڑے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کیس پھر کیسا پروسیڈ کرتا ہے.
تو آپ سمجھتے ہیں یہ ایک بامانی کاروائی ہوگی؟
نہیں, میرے خیال اب اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, ابھی تک انہوں نے میڈیا سے بات نہیں کی ہے, وہ سیریسلی اسے تفتیش کر رہے ہیں. ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ یہ سنجیدہ تفتیش ہو اور یہ اچھی مثال قائم ہو بھارت اور پاکستان کے درمیان, جو کل کو بنیاد بنے جوائنٹ میکانزم کی, جوائنٹ ٹرائل کی, جوائنٹ پروسیکیوشن کی.
تو اگر سنجیدہ تفتیش ہوتی ہے امتیاز صاحب, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے تعاون سے دونوں ملکوں میں دہشت گردی ختم ہو سکے گی؟
میرا خیال ہے کہ اس میں یہ خیال کہ بھئی آپ جائے دوسرے ملک میں دہشت گردی کریں تو اپنے ملک میں آپ کے خلاف کچھ نہیں ہوگا, میرا خیال ہے اس میں روک لگے گی اس سے.
مطلب آپ سمجھتے ہیں مدد ملے گی اس میں؟
اچھی مثال قائم ہو رہی ہے, یہ نتائج بھی اچھے نکالے جا سکتے ہیں اگر دونوں سائڈ سنسیئر ہیں اور فقط مین گیم میں نہیں آنا چاہتے بات.
پاکستان سے مبصر اور درجہ کار امتیاز عالم کی رائے آپ نے سنی۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اسلام آباد میں حکومت سے مذاکرات کے بعد دھرنا ختم، یہ شہ سرخی ہے بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی۔ آپ جانتے ہیں کہ حکومت سے مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں اور دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ آپ کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کی تفصیلات سنوانے کے لیے بھارت بھی لے چلیں گے، لیکن اس وقت بی بی سی میں سیربین میں وقت ہوا ہے ایک وقفے کا۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
سے بات کریں۔
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں۔
بہت آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں۔
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں۔
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں یہ
فراق کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے۔
عوام پریشان۔
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں۔
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں۔
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی۔
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں۔
میں بی بی سی۔ ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275، جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095121611139۔ یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب کھیل کی خبروں پر ایک نظر عبداللہ فاروقی کے ساتھ۔
پاکستانی کرکٹ ٹیم کی ساؤتھ ایشین گیمز اور اس کے بعد ورلڈ ٹی ٹوینٹی میں مایوس کن کارکردگی پر بنائی جانے والی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کا اجلاس آج دوسرے روز بھی جاری رہا، جس میں کپتان شاہد آفریدی پیش نہیں ہو پائے۔ ادھر کوچ وقار یونس نے اسی معاملے پر مرتب کی گئی اپنی رپورٹ کے اقتباسات لیک ہونے پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔
یہ جو کمیٹی کے چار لوگ بیٹھے تھے وہ اس کا کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ اس فیصلے کے بعد موسٹ لائکلی یہ جو رپورٹ ہے یہ پروبیبلی لیک تو ہو گئی ہے، کافی ساری چیزوں کو بول چھوڑ کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ اس کو پھر پروبیبلی میں کوشش کروں گا کہ میں خود بیٹھ کے کسی چینل پہ اس کو پڑھوں اور اس کو میں ایگزیکٹلی بتاؤں، ایک ایک پیرا آپ کو بتاؤں کہ میرا کہنے کا مقصد کیا ہے۔
ادھر انڈیا میں جاری آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوینٹی میں آج مردوں اور خواتین کے سیمی فائنلز کھیلے جائیں گے۔ خواتین کا سیمی فائنل دہلی کے فیروز شاہ کوٹلا اسٹیڈیم میں انگلینڈ اور آسٹریلیا کی ٹیموں کے درمیان ہوا، جسے آسٹریلیا نے 5 رن سے جیت لیا۔ انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 132 رنز بنائے تھے۔ اس کے جواب میں انگلینڈ کی ٹیم صرف 127 رنز بنا سکی۔ آج کا دوسرا سیمی فائنل انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کی مردوں کی ٹیموں کے درمیان جاری ہے، جس میں انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بارسلونا کے فٹ بالر لائنل میسی ارجنٹینا کے اسٹار فٹ بالر گیبریل بتیستا کے 56 گولز کے ریکارڈ کے قریب ہیں۔ 28 سالہ میسی نے آج بولیویا کے خلاف 2018 کے ورلڈ کپ کے کوالیفائرز کھیلتے ہوئے پینلٹی شوٹ آؤٹ پر اپنے 50 گولز مکمل کیے اور بولیویا کو 2-0 سے شکست دے دی۔ فٹ بال کلب مینچسٹر سٹی کے ڈیفینڈر مارٹین ڈیمیچالس پر فٹ بال ایسوسی ایشن نے جوا کھیلنے کا الزام لگایا ہے۔ ارجنٹینا کے 35 سالہ ڈیمیچالس پر الزام ہے کہ انہوں نے رواں سال 22 جنوری سے 28 جنوری تک فٹ بال میچوں کے دوران ضابطے کی 12 بار خلاف ورزیاں کی۔ ان کے پاس 5 اپریل تک اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا جواب دینے کا وقت ہے۔
کھیل کی خبریں آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنی۔ سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جہاں سب سے مقبول خبر اس وقت ہے کہ اب نہ تو وسیم ہے، نہ وقار اور نہ شعیب، اور اسلام آباد میں حکومت سے مذاکرات کے بعد دھرنا ختم دوسری بڑی مقبول خبر ہے۔ سیربین ابھی جاری ہے، لیکن پہلے ایک نظر اب تک کی اہم عالمی خبروں پر شمائلہ خان کے ساتھ۔
پاکستانی تفتیش کاروں کی ایک ٹیم نے آج بھارت میں پٹھان کوٹ کی اس ایئر بیس کا دورہ کیا ہے جسے مبینہ طور پر پاکستان سے آنے والے شدت پسندوں نے جنوری میں نشانہ بنایا تھا۔ بھارتی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں پاکستان میں گرفتار ہونے والے روکی مبینہ جاسوس کلبھوشن یادو کے اعترافی بیان کی ویڈیو کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ پاکستان کی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دینے والے سینکڑوں مظاہرین کے قائدین نے حکومتی وزراء کے ساتھ مذاکرات کے بعد دھرنا اور احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے شامی پناہ گزینوں کے بحران پر ایک کانفرنس کی ابتدا کرتے ہوئے دنیا سے متحد ہو کر تقریباً 5 لاکھ پناہ گزینوں کے لیے آشیانوں کا بندوبست کرنے کی درخواست کی ہے. اور جاپان میں الیکٹرانکس کی کمپنیوں کے ایک بڑے نام شارپ کو تائیوان کی ایک فرم نے خرید لیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائل خان سے سنا. سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. آئیے اب آپ کو بھارت ہی لے چلیں جہاں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کرکٹ سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ کا سامنا انگلینڈ سے ہے, اور اس کی تفصیل بتانے کے لیے آج ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں سہیل حلیم. سہیل حلیم, فیروز شاہ کوٹلہ کے باہر ہیں آپ, اندر ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے ہمیں بھی بتائیں.
میں فیروز شاہ کوٹلہ سے ذرا فاصلے پر ہوں اور انگلینڈ کی اننگ شروع ہو گئی ہے, دوسرا اوور چل رہا ہے. پہلے ہی اوور میں انگلینڈ کے بیٹس مین نے 4 چوکے لگائے ہیں. اس وقت اسکور ہے بغیر کوئی وکٹ کھوئے دوسرے اوور میں 17 رن. اس سے پہلے نیوزی لینڈ نے اپنے 20 اووروں میں 153 رن بنائے تھے 7.65 کے اوسط سے, اور انگلینڈ کو میچ جیتنے کے لیے 156 رن درکار ہیں. سب سے بڑا خطرہ نیوزی لینڈ کی طرف سے گپٹل تھے, لیکن وہ صرف 15 رن بنا کر آؤٹ ہوئے. اس کے علاوہ ولیمسن نے 32, منرو نے 46 اور اینڈرسن نے 28 رن بنائے. لیکن جہاں پر بڑی دلچسپ اننگز رہی, پہلے 10 اوور نیوزی لینڈ کے نام رہے, انہوں نے تقریباً 100 رن بنا لیے تھے پہلے 10 اوور میں. اس کے بعد انگلینڈ کی بولنگ بہت اچھی رہی اور انہوں نے پیک بیک کیا, روکا نیوزی لینڈ کو رن بنانے سے, اور اب اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ انگلینڈ کا پلڑا کافی بھاری ہے.
دلی سے سہیل علیم, ان تفصیلات کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اسلام آباد چلتے ہیں جہاں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے مقتول گورنر سلمان تاثیر کے قاتل پولیس کانسٹیبل ممتاز قادری کے چہلم کے موقع پر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دینے والے مظاہرین اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں, اور مظاہرین نے 4 روز سے جاری یہ دھرنا اب ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
وزارت داخلہ کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ مذاکرات وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی رہائش گاہ پر ہوئے, جس میں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور مذہبی امور کے وزیر مملکت پیر حسنات شاہ کے علاوہ مظاہرین کے نمائندے بھی موجود تھے. اہلکار کے مطابق مظاہرین کی طرف سے جو مطالبات حکومت کو پیش کیے گئے تھے ان میں توہین مذہب کے قانون میں کوئی ترمیم نہ کرنا, مظاہرین اور قائدین پر درج کیے گئے مقدمات کی واپسی اور ان کی رہائی بھی شامل ہے. اس کے علاوہ مسیحی خاتون آسیہ بی بی سمیت توہین مذہب کے مقدمات میں عدالتوں سے سزا پانے والے افراد کی سزاؤں پر عمل درآمد کو یقینی بنانا بھی شامل ہے. حکومت کی طرف سے ان مطالبات پر سنجیدگی سے غور کرنے کی یقین دہانی کے بعد مظاہرین نے احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. اس سے پہلے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کل میڈیا کے نمائندوں کو بتایا تھا کہ مظاہرین کے ساتھ حکومتی سطح پر مذاکرات نہیں ہو رہے. وفاقی دارالحکومت کی ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مظاہرین کے نمائندوں کے ہونے والے مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی. وزارت داخلہ نے مظاہرین کے خلاف ممکنہ کارروائی کے لیے اسلام آباد پولیس, پنجاب پولیس, فرنٹیئر کانسٹیبلری اور رینجرز کے اہلکاروں کی 7,000 کے قریب ایک قابل ذکر نفری کو پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف جانے والے راستوں پر تعینات کر دیا تھا. فوج کے دستوں کو پارلیمنٹ ہاؤس, سپریم کورٹ اور وزیر اعظم سیکرٹریٹ سمیت اہم سرکاری عمارتوں پر تعینات کر دیا گیا تھا. اس کے علاوہ اسلام آباد میں داخل ہونے والے راستوں پر واقع چوکیوں پر پولیس کی نفری بھی بڑھا دی گئی تھی. دوسری جانب ممتاز قادری کے چہلم کے موقع پر مظاہرین کا اسلام آباد کی طرف مارچ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی غفلت سے متعلق بنائی گئی تحقیقاتی کمیٹی نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. وزارت داخلہ کے اڈیشنل سیکرٹری کی سربراہی میں بنائی گئی 3 رکنی کمیٹی 7 روز میں اپنی رپورٹ حکومت کو پیش کرے گی. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
پاکستان کے دل کہے جانے والے شہر یعنی لاہور پر شدت پسندوں کی جانب سے حالیہ دہشت گرد حملے میں 70 کے قریب ہلاکتوں کے بعد پنجاب میں دہشت گردوں کے خلاف جاری کارروائی کا نگران کون ہے؟ حکومت پنجاب یا اخبارات میں جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق تو جنرل راحیل شریف. لاہور اسلام آباد میں صحافیوں سے حکام کی 2 ملاقاتوں میں, لیکن کم از کم یہ ضرور واضح ہوا ہے کہ فوج کے چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی سیاسی حکومت ان کارروائیوں کا کنٹرول اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے. ساری صورتحال کا جائزہ لیا ہے ہارون رشید نے.
صوبہ پنجاب میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا کنٹرول سیاسی حکومت کے پاس ہے یا نہیں, لیکن وہ ظاہر یہی کرنا چاہ رہی ہے کہ اس وقت ڈرائیونگ سیٹ میں وہی ہے. اس میں کسی شک و شبہ کی بات نہیں کہ حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کے لیے پنجاب سیاسی اور انتخابی طور پر کافی اہم ہے. چاہے سیکیورٹی کا معاملہ کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو, اپنے حلقہ انتخاب کو شاید وہ سیکیورٹی اداروں کے حوالے کر کے اسے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی ہے. صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ اور پھر بعد میں وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید کا جواب تقریباً ایک سا تھا جب صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ آیا فوج پنجاب میں کاروائی کر رہی ہے یا صوبائی حکومت۔
کاروائی کے لیے یہ تعین کرتی ہے صوبائی حکومت کہ اسے کس فورس کو استعمال کرنا ہے اور کتنی فورس کو استعمال کرنا ہے۔ بعض جگہوں پر صرف پولیس استعمال کی جاتی ہے، بعض جگہوں پر پولیس اور رینجرز کو استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض جگہوں پر جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے وہاں پہ پاکستان آرمی جو ہے ان کی خدمات کو بھی حاصل کیا جاتا ہے۔
پاکستان میں گزشتہ ڈیڑھ دہائی سے یہی دیکھا گیا ہے کہ سیکیورٹی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آج فوج ایسے ایسے مقامات تک پہنچ گئی ہے جہاں 2001 سے قبل کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ خیبر پختونخوا جیسی حکومت اب وفاق سے نیم فوجی ملیشیا رینجرز کی تعیناتی کا مطالبہ بھی کر رہی ہے۔ مبصرین کے خیال میں عسکری اداروں کی جہاں انتہائی ضرورت ہو وہیں تک انہیں محدود رکھا جائے تو یہ بہترین ہے، ورنہ مردم شماری جیسا بنیادی کام بھی 8 برسوں سے لٹکا رہتا ہے۔ شہری علاقوں میں پولیس سے بہتر کوئی دوسری آپشن نہیں ہے، لیکن کون سی پولیس، اس پر یقیناً بات ہو سکتی ہے۔ ہر کوئی تسلیم کرتا ہے کہ اس میں پیشہ ورانہ مہارت اور بہتری کی اشد ضرورت ہے، لیکن موجودہ حالات میں اسے یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ فوج تو آتی ہے، پکڑ دھکڑ کرتی ہے اور چلی جاتی ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اس سے مسئلے دائمی طور پر حل نہیں ہوتے۔ غلط فہمیوں سے بچنے کی خاطر آج تک وزیر اعظم نواز شریف اور جنرل راحیل شریف کے درمیان ملاقاتوں کی تعداد کے اعتبار سے ایک ریکارڈ ضرور قائم ہوا ہے۔ نومبر 2013 میں جنرل راحیل کی جانب سے چارج سنبھالنے کے بعد سے دونوں کے درمیان اب تک تقریباً 74 ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ آخری ملاقات پشاور میں ایک بس دھماکے سے 16 افراد کی ہلاکت کے بعد اسی ماہ ہوئی تھی۔ لاہور اور اسلام آباد کی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے اب شاید وقت ہے کہ دونوں میں ایک اور تفصیلی ملاقات ہو۔ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
کچھ ذکر کرتے ہیں عالمی موضوعات کا۔ نصف صدی سے زیادہ عرصے کے بعد میانمار یا برما کے پہلے منتخب سویلین صدر ٹن چو نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ صدر ٹن چو نے کہا کہ وہ قومی مفاہمت کے ساتھ ساتھ آئین میں تبدیلی کے لیے قائم کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ میانمار میں فوج کو آئین کے تحت وسیع پیمانے پر اختیارات حاصل ہیں۔ گزشتہ برس نومبر کے انتخابات میں فاتح نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کی مرکزی رہنما آنگ سانگ سوچی قانونی طور پر صدر کے عہدے پر فائز نہیں ہو سکتی، تاہم ان کا کہنا ہے کہ وہ صدر کی رہنمائی کرتی رہیں گی۔ تفصیل جانا فشر کی رپورٹ میں، جاوید سمرو سے سنیے۔
وہ جو میانمار میں تبدیلی کے منتظر تھے انہیں طویل انتظار کرنا پڑا۔ دہائیوں سے جاری فوجی حکومت اور ایک تاریخی انتخابات کے 5 ماہ بعد آج وہ دن تھا جب فوج منظر سے غائب تھی۔ آنگ سان سوچی کے لیے یہ ایک طویل سفر کے بعد کی منزل تھی۔ نظر بندی، گرفتاری اور حراست کے برسوں کے بعد آج 50 برس کا انتظار تمام ہوا اور وہ میانمار کی پہلی سویلین حکومت کی رہنما کے طور پر پارلیمان میں داخل ہوئی۔ وہ رہنما ضرور ہیں لیکن صدر نہیں۔ ان کے بچے برطانوی شہری ہیں، اس لیے وہ آئین کے تحت صدر کا عہدہ نہیں سنبھال سکتی۔ اس لیے انہوں نے ایک قریبی دوست ٹن چو کو چنا ہے اور ان کو حلف اٹھاتے دیکھا۔ کچھ دیر بعد آنگ سان سوچی سمیت دیگر وزراء کی باری تھی۔ آنگ سان سوچی توانائی، تعلیم اور امور خارجہ کی وزارتوں کے ساتھ صدارتی دفتر میں بھی ایک نشست سنبھالیں گی، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ملک میں خاصے اختیارات کی حامل فوج کے ساتھ ان کے تعلقات کس طرح کے قائم ہوتے ہیں۔ اس ایم پی نے مجھے بتایا کہ یہاں لوگ بہت خوش ہیں اور یہ ایک مبارک دن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عوام کے چنے ہوئے شخص نے حلف اٹھایا ہے اور ہمیں ان پر اعتبار ہے۔
آج ایک تاریخی دن ہے، 50 سال سے جاری فوجی اقتدار کا اختتام۔ ابھی آگے مشکل وقت آئے گا، لیکن یہ حیرت انگیز بات ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔
سبک دوش ہونے والے صدر کے گھر پر بھی رسمی تقریب منعقد ہوئی۔ میانمار ابھی ایک مضبوط جمہوریت نہیں ہے اور اسے کئی چیلنجوں کا سامنا ہے، لیکن 5 برس پہلے جب جنرل تھین سین صدر بنے تھے تو آج کی اس تبدیلی کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔
قریباً 50 برس بعد میانمار میں منتخب حکومت کا قیام، تفصیلات آپ نے جونا فشر کے مراسلے میں جاوید سمرو سے سنی۔ ڈاکٹر ادھے بانو سنگھ بھارتی تحقیقاتی ادارے انسٹیٹیوٹ آف ڈیفینس اسٹڈیز اینڈ انالیسس کے سینئر ریسرچ ایسوسیٹ ہیں۔ اور میانمار کے معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ میں نے آج ان سے پوچھا کہ میانمار میں سیاسی حکومت کا جو قیام ہوا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور اب آگے کیا ہو سکتا ہے۔
دیکھیے، جو میانمار میں ہوا ہے یہ اپنے میں ایک بہت ہی مہتوپورن قدم ہے، اور یہ جو آگے جو ہوگا وہ اس پر نربھر کرے گا کہ آپ کی میانمار میں ملٹری اور سویلین کے بیچ میں کہاں تک بیلنس ہو پاتا ہے۔ ملٹری جو جس نے 50 تک یہاں پہ راج کیا ہے میانمار میں، اس کا جو انفلوئنس ہے وہ ایک دم ختم نہیں ہونے والا ہے، اور یہ ایک مسئلہ رہے گا کچھ سمے تک۔
ادے جی، نئی حکومت کے سامنے بڑے بڑے چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ؟
دیکھیے، سب سے بڑا جو مہتوپورن جو چیلنج رہے گا نئی حکومت کے سامنے وہ ہے ایتھنک اور سوشل چیلنج۔ میرے مت میں یہ سب سے بڑا چیلنج ہے میانمار کے سامنے، اور یہ جو چیلنج ہے اس کو پوری طرح سے کسی بھی پولیٹیکل لیڈر نے میانمار میں ایڈریس نہیں کیا ہے۔ جو روہنگیاز ہیں ان کو جو ابھی تک سٹیزن شپ نہیں دی گئی ہے، اور جو باقی ایتھنک گروپس ہیں اس میں جو صحیح جو تال میل بٹھانا چاہیے، ریکنسیلیشن پوری طرح سے نہیں ہو پایا ہے میانمار میں، اور جب تک یہ ریکنسیلیشن پوری طرح نہیں ہو پائے گا یہ میانمار کے سامنے بہت بڑی تکلیف کے روپ میں آتا رہے گا۔
تو ڈاکٹر ادے سنگھ جی، میانمار کی اندرونی سیاست میں ایسے کیا مسائل ہیں جن کی وجہ سے آنگ سان سوچی جیسی اصول پرست سیاستدان بھی، ابھی آپ روہنگیا مسلمانوں کا تذکرہ کر رہے تھے، وہ بھی ان پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی؟ کیوں؟
وہ اس لیے نہیں کر پا رہی ہیں کیونکہ وہ ایک لمیٹنگ انوائرمنٹ میں ابھی آپریٹ کر رہی ہیں، تو جیسے جیسے ان کی پاور بڑھے گی وہ تھوڑا اور کھل کے سامنے اپنے مدوں کو رکھ پائیں گی، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں تھوڑا سمے چاہیے۔ ہم ان کو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ امیڈیٹلی یہ سب مدوں کو ڈیل کر سکیں۔ سان سوچی نہیں تو ہو سکتا ہے کوئی اور لیڈر اگلے الیکشن تک سامنے آئے جو کہ اس کو اور درستا سے سامنے پیش کرے ان مدوں کو۔ تو آگے کیا ستھی ہوتی ہے یہ تو سمے ہی بتائے گا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک دم واپس جانا پہلے کے سمے میں جہاں پہ ملٹری کا مین رول تھا، وہ مجھے لگتا ہے نہیں ہو پائے گا۔
بھارتی تحقیقاتی ادارے انسٹیٹیوٹ آف ڈیفینس اسٹڈیز اینڈ انالیسس کے سینئر ریسرچ ایسوسیٹ ڈاکٹر ادے بانو سنگھ۔ شام کے پناہ گزینوں کی آبادگاری کے معاملے پر اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ایک عالمی اجلاس سوئس شہر جنیوا میں شروع ہوا ہے، جس میں 90 ممالک کے نمائندگان شریک ہیں۔ دوسری جانب شام کے صدر بشار الاسد نے کہا ہے کہ شام میں جاری خانہ جنگی کے باعث ملک کو $200 ارب سے زائد کا نقصان پہنچا ہے، اور ملکی معیشت اور انفراسٹرکچر کو پہنچنے والے نقصان کو پورا کرنے کے لیے طویل وقت درکار ہوگا۔ نمائندگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار سے سنیے۔
اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا کہ پناہ گزینوں کے بحران سے نمٹنے کے لیے پوری دنیا سے مزید تعاون کی ضرورت ہے۔
عالمی سطح پر مزید ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام ممالک مزید بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ شام کے بچے، شام کا مستقبل آج یہاں موجود سب ممبر ممالک پر انحصار کرتا ہے کہ وہ ان کے مصائب کو کم کرنے کے لیے سخاوت اور یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔
انہوں نے مزید کہا کہ اگلے 3 کے دوران کم از کم 500,000 شامی باشندوں کو طویل عرصے کے لیے آباد کرنا ہوگا۔
سیریس نیبرز ہیو شون ایکسیپشنل ہاسپیٹیلیٹی۔ لبنان،
شام کے ہمسایہ ملکوں نے غیر معمولی میزبانی کا مظاہرہ کیا ہے۔ لبنان جو 40,00,000 کی آبادی کا ملک ہے، اس نے 1,00,000 سے زائد شامیوں کو پناہ دی ہے۔ اتنی چھوٹی سی آبادی والے ملک لبنان میں ہر 3 میں سے 1 کا تعلق یا تو شام سے ہے یا پھر فلسطین سے۔ ترکی میں 27,00,000 جبکہ 6,00,000 سے زائد اردن میں ہیں۔ تقریباً 2,50,000 عراق اور لگ بھگ 1,20,000 پناہ گزین مصر میں ہیں۔ اتنی بڑی تعداد انسانی ذہن کو معاف کر دیتی ہے، لیکن ان تمام پناہ گزینوں کی کہانیاں
अलमनाक हैं।
दूसरी जानिब पनाह गजीनों के लिए अक्वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर फिलिपो ग्रांडी ने वफूद से बात करते हुए कहा कि पनाह गजीनों के बहरान से निमटने के लिए तमाम ममालिक को मिलकर काम करने की जरूरत है।
The onward movement of refugees from the countries surrounding the Syrian Arab Republic.
शाम के इर्द गिर्द के ममालिक में मुहाजरीन की बढ़ती हुई तादाद ने दरपेश चैलेंजेस में मजीद इजाफा कर दिया है। जिस तरह वो गैर मामूली तादाद में यूरोप की तरफ बढ़ते हुए खतरनाक सफर इख्तियार करते हैं, इंसानी स्मगलर्स के हाथ लग जाते हैं और उन्हें इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। हमें इस बहरान को इंसानी हमदर्दी के साथ मुनज्जम और मुनसफाना तरीके से हल करना होगा।
इस मौके पर लबनान के वजीर ब्राइस माजी अमूर ने कहा कि यूरोप में आने वाले पनाह गजीनों की तादाद लबनान में मौजूद पनाह गजीनों के मुकाबले में बहुत कम है।
शाम के मामले पर आलमी इजलास, तफसीलात आपने नाजिया गुलजार से सुनी। ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामेनाई ने कहा है कि जो अफराद ये कहते हैं कि मुल्क का मुस्तकबिल मिसाइल बनाने के बजाय मुजाकरात में है, वो गलती पर हैं। ईरान के रहबर आला ने आज अपनी वेबसाइट पर जारी बयान में मजीद कहा कि वो अफराद जो मुजाकरात को मुस्तकबिल करार देकर उनके हक में दलाइल दे रहे हैं, या तो कुछ नहीं जानते या फिर गद्दार हैं। तफसील bbcurdu.com की रिपोर्ट में अहमद ख्वाजा से सुनिए।
बुध को मुल्क के रहबर आला ने अपनी वेबसाइट पर जारी बयान में कहा कि वो अफराद जो मुजाकरात को मुस्तकबिल करार देकर उनके बारे में दलाइल दे रहे हैं, क्या तो उन्हें मालूम नहीं है या फिर वो गद्दार हैं। उन्होंने मुल्क को लाहक बैरूनी खतरात से निमटने के लिए कौमी दफा को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। ईरान के रहबर आला का ये बयान एक ऐसे मौके पर सामने आया है जब कुछ दिन कबल ईरान के साबिक सदर अकबर हाशिम रफ्तंजानी ने कहा था कि मुल्क का मुस्तकबिल मुजाकरात है, मिसाइल नहीं। ईरान के एतदाल पसंद साबिक सदर हाशिम रफ्तंजानी ने गुज़िश्ता हफ्ते ट्वीट की थी कि मुस्तकबिल मुज़ाकरात में है, मिसाइलों में नहीं। आयतुल्लाह खामेनाई ने कहा कि इस वक्त मुज़ाकरात के साथ साथ हथियार भी बहुत जरूरी हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने गुज़िश्ता साल ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान जौहरी मुआहदे की हिमायत की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अमरीका और उसके इत्तेहादी ममालिक से इक्तिसादी और फौजी तावन बढ़ाने से मना किया था। उन्होंने कहा कि अगर इस्लामी जमहूरिया किसी दिफाई ताकत के बगैर मुज़ाकरात करे तो किसी कमजोर मुल्क से भी उसे खतरा लाहक हो सकता है। याद रहे कि रवा माह के आगाज में ईरान के पासदाराने इनकलाब ने बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया था और कहा था कि ये ईरान की गैर जौहरी ताकत का मुजाहरा है। दूसरी जानब अक्वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने कहा है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के हालिया तजुर्बे ने खतरे की घंटियां बजा दी हैं। उन्होंने कहा कि इन तजुर्बात पर आलमी दुनिया का रद्द अमल जाहिर करने के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे, इसका फैसला सलामती काउंसिल के इजलास में किया जाएगा।
ईरान के रहबर आला का मौकिफ bbcurdu.com की रिपोर्ट आपने अहमद ख्वाजा से सुनी। फौलाद साजी के मारूफ भारतीय इदारे टाटा स्टील ने बरतानिया में स्टील बनाने वाले अपने उस कारखाने को बंद करने का ऐलान किया है जो खसारे में जा रहा है। इदारे की बंदिश से हजारों मुलाजमीन का रोजगार मुतासर हो सकता है। टाटा ने अपने यूरोपियन शराकतदार को ऐसी तमाम तनसीबात की तंजीमें नौ करने की हिदायत की है जिसमें बरतानिया में उसके कारोबार को जुजवी या मुकम्मल तौर पर फरोग करने की बात की गई है। तफसील सुनिए आरिफ शमीम से।
टाटा स्टील ने अपने यूरोपियन शराकत दार को ऐसी तमाम तनसीबात की तंजीमें नौ करने की हदायत दी है जिसमें बरतानिया के ऑपरेशंस को जज्वी तौर पर या फिर मुकम्मल तौर पर फरोख्त करने की बात की गई। मंगल के रोज मुंबई में बोर्ड की एक अहम मीटिंग के बाद टाटा ने कंपनियों की तंजीमें नौ के फैसले का जो ऐलान किया है, इससे न सिर्फ स्टील कंपनीज के मुलाजिम मुतासर होंगे बल्कि रोदरम, कोबी और शटन में वाकया उसके दीगर प्लांट भी मुतासर होंगे। टाटा का कहना है कि आलमी सतह पर जरूरत से ज्यादा स्टील की सप्लाई, यूरोप में इसकी दरामदात, ज्यादा लागत और गैर मुस्तहकम करेंसी के सबब बरतानिया और यूरोप में कारोबारी हालात तेजी से खराब हुए हैं। कंपनी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि इसी तरह के हालात मुस्तकबिल में भी जारी रहने का इम्कान है और इससे बरतानिया के ऑपरेशंस की पोजीशन मुतासिर हुई है। उधर बरतानिया और वेल्स की हुकूमत ने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि वो बरतानिया में स्टील तैयार करने के लिए मुस्तहकम मुस्तकबिल की बुनियादों पर टाटा और यूनियंस के साथ काम करने के लिए पुरअज़म है। बयान में कहा गया है कि दोनों बरतानवी और वेल्स की हुकूमतें बरतानवी स्टील की सनत को इसकी मैन्युफैक्चरिंग बेस में मजबूत बनाने के लिए मुस्तकिल कोशिशें कर रही हैं।
bbcurdu.com की रिपोर्ट आपने आरिफ शमीम से सुनी। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के दारुलहुकूमत पिशावर में सिखों का एक गुरुद्वारा कोई 70 साल बाद आज बहाल करके इबादत के लिए खोल दिया गया। पिशावर से अजीजुल्ला खान।
بھائی بیبا سنگھ گردوارہ 1940 کی دہائی میں بند کر دیا گیا تھا۔ سکھ رہنما کہتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تو بڑی تعداد میں سکھ ہندوستان کی جانب چلے گئے اور یہ گردوارہ بند کر دیا گیا تھا۔ سرن سنگھ سکھ برادری کے رہنما ہیں اور اس وقت تحریک انصاف کی حکومت میں وزیر اعلیٰ کے اقلیتوں کے امور کے مشیر بھی تعینات ہیں۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ گردوارہ رنجیت سنگھ کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا اور یہ دور کوئی 1840 کے لگ بھگ ہوگا۔
ہمارے دسویں گرو صاحب سر گرو گوبند سنگھ صاحب مہاراج کے دو جو پیارے سکھ تھے، ایک بھائی بیبا سنگھ تھا اور ایک بھائی جوگا سنگھ تھا، جو پشاور نواسی تھے، پشاور کے رہنے والے تھے، تو یہ ان کے نام سے منسلک گردوارا ہے اور یہ بنا ہے تقریباً ہری سنگھ نلوا کے ٹائم پہ، مہاراجا رنجیت سنگھ کے بعد یہ بنا ہے۔
سورن سنگھ کا کہنا تھا کہ پشاور میں اب سکھوں کی تعداد 1000 خاندانوں سے تجاوز کر گئی ہے،
لیکن پشاور کا یہ بہت بڑا گردوارا تھا اور پشاور کے میں بہت زیادہ سکھ آبادی رہتی ہے۔ ایک اور گردوارا جو ہے بھائی جوگا سنگھ کے نام سے، کیونکہ چھوٹا پڑ گیا تھا۔
پاکستان کے قبائلی علاقے جیسے خیبر ایجنسی، کرم اور اورگزئی ایجنسی میں فوجی آپریشن کے نتیجے میں بڑی تعداد میں سکھ نقل مکانی کر کے پشاور میں آباد ہو چکے ہیں۔ پشاور میں سکھ زیادہ تر تجارت سے وابستہ ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد اس عمارت میں خواتین کا ایک دستکاری مرکز قائم کر دیا گیا تھا۔ اس مرکز کی پہلی پرنسپل شفقت آرا خاتون تھیں، جو آج بھی حیات ہیں اور اس گردوارے میں ہی رہائش پذیر ہیں۔ اس گردوارے میں انہیں علیحدہ حصہ دیا گیا ہے جہاں وہ رہائش پذیر ہیں۔ چند ماہ پہلے شفقت آرا نے بی بی سی کو بتایا تھا کہ اس ووکیشنل سینٹر سے بڑی تعداد میں خواتین فنی تعلیم حاصل کر چکی ہیں۔
سکول جو ہے وہ بیٹا 4/9/54 میں میں نے شروع کیا تھا صبح سات، پھر یہاں آنے کے بعد میں نے سارے صوبوں میں اسکول چلائے شروع کیے، مردان، چار سدا، جیسے سب شہروں میں ڈی آئی خان سلائی کرائی گئی نا بیٹا۔
آج اس گردوارے کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے۔ پر وفاقی حکومت کی جانب سے چیئرمین وقف املاک بورڈ صدیق الفاروق موجود تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نواز حکومت کی پالیسی ہے کہ اقلیتوں کو ان کے تمام حقوق دیے جائیں۔
11 بجے میں حسن عبدال کے قریب سکھ بھائیوں کو اور ہندو بھائیوں کو ایک شمشان گھاٹ کے لیے 2000 مربع گز زمین کا پلاٹ دے کے آیا ہوں اور وہاں سے میں یہاں آ گیا اور یہ اتنا بڑا کام یہاں یہ ہو رہا ہے۔ میں نے ابھی تفصیل ہی نہیں بیان کی کہ کتنا کام میں نے کیا ہے۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کا کام فنکشنل مندر، گرودوارے اور ہندوؤں اور سکھوں کے تیرتھ جو ہیں ان کا انتظام کرنا، ان کو ریوائیو کرنا، ان کے تاریخی جو مقامات ہیں ان کو ریوائیو کرنا۔
گرودوارے میں بزرگوں کے علاوہ خواتین اور بچے بھی بڑی تعداد میں آج موجود تھے۔ ایک خاتون پریا کور نے بی بی سی کو بتایا کہ پشاور میں اس سے پہلے ایک ہی ان کا گردوارہ تھا۔
پہلے میں ہم بتاتی ہوں، ہمارے گھروں کے اوپر ہم نے چھوٹا سا گردوارہ بنایا ہوتا ہے، لیکن اتنی سنگت آ جاتی ہے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہمارا گردوارہ بہت چھوٹا ہے، اور جیسے ہی ہمیں بڑے گردوارے مل رہے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے، اور ہمارے اتنی خوشی ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں بیان کر سکوں۔
اس گردوارے کو کھولنے کا فیصلہ چند ماہ پہلے کیا گیا تھا، لیکن مقامی لوگوں کو خدشات لاحق تھے جس وجہ سے اس کے افتتاح میں تاخیر ہوئی۔ یہ گردوارہ اندرون پشاور شہر کے تاریخی علاقے ہشت نگری گیٹ کے قریب واقع ہے اور اس کے ساتھ مسجد اور مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پاکستان شدت پسندی کے خلاف آگہی کی مہم تو چلا رہی ہے، لیکن اس مہم سے ایک اداکار بھی متاثر ہوئے ہیں۔ کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے اداکار حمید شیخ کو ان کی اجازت کے بغیر دہشت گردی کے خلاف سرکاری اشتہار میں دہشت گرد ظاہر کیا گیا ہے۔ حمید شیخ نے ہماری ساتھی امبر شمسی کو بتایا۔
میں کوئٹہ میں رہتا ہوں جی، اور مجھے پرسوں رات کو ساجد حسن صاحب، جو ہمارے بہت مشہور ایکٹر ہیں، ان کے ساتھ میں نے ایک مووی کی تھی عبداللہ، اس حوالے سے انہوں نے مجھے ایک میسج کیا کہ آپ کا ایک کمرشل میں نے دیکھا ہے جس میں آپ کو بڑا بہت برا دکھایا گیا ہے، کیا آپ نے خود اپنے رائٹس اس کے دیے ہیں، کیا آپ نے خود یہ سائن کیا ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا جی نہیں۔ میں کہتے یہ تو مجھے وہی شارٹس لگ رہے ہیں جو ہم نے مل کے ایک فلم کی تھی عبداللہ، اور جس میں آپ نے یہ کریکٹر کیا تھا اور ایک انسنٹ آدمی تھا جو بےچارا جیل چلا جاتا ہے، تو وہ شارٹ آپ کے یوز کر رہے ہیں یہ لوگ وداؤٹ آپ کی پرمیشن کے، آپ کو اگر پتہ نہیں تو آپ ان کو جو ہے روکیں، کیونکہ یہ آپ کا بہت برا امیج پڑ رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں مجھے بہت سارے اور لوگوں نے میسج کرنا شروع کر دیے. پھر ریحان شیخ صاحب نے کیا, لاہور سے کچھ ساتھیوں دوستوں نے کیا, کہ مختلف چینلز کے انہوں نے تذکرہ کیا, اسپیشلی ایکسپریس اور دنیا ٹی وی, اور کل جیو پر ہم نے خود ہی اس کو دیکھا یہاں پر کوئٹہ میں, اور بڑا میں ڈس اپوائنٹ ہوا کہ بڑی مشکلوں سے ہم لوگ, خاص طور پہ کوئٹہ کے لوگ, ہم بلوچستان کے لوگ, بڑی مشکلوں سے تھوڑی سی عزت جو ملتی ہے وہ بھی جو منٹ میں جو ہے لوگ بغیر پوچھے جو ہے وہ آپ کو بے عزت کر دیتے ہیں اور اڑا دیتے ہیں. پچھلے 30 سال سے کام کر رہا ہوں اور پاکستان میں میرا خیال ہے جتنی محنت سے میں نے کام کیا, میں نے باہر کی فلموں بھی کام کیا, یو کے کی بھی, امیرکن بھی, اور ریسنٹلی میری ایک مووی مور آسکر کے لیے پاکستان سے گئی تھی جو شارٹ لسٹڈ تھی, اور 10 بہترین فلموں میں جس کا شمار کیا گیا. میں یقین کرتا ہوں کہ ہم بڑے جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو بہت برے طریقے سے اینڈ میں جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو بلوچستان کا ہیرو نہیں دکھایا جائے گا بلکہ آپ کو ولن دکھایا جائے گا. میں آرٹسٹ ہوں اور مجھے بہت برا فیل ہو رہا ہے.
تو اس وقت آپ کو جو توہین محسوس ہو رہی ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی فوٹیج استعمال کی گئی, اس لیے بھی ہے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ بلوچ لوگ ہیں ان کی بھی توہین ہو رہی ہے؟
بالکل جی, میں بلوچستان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. بلوچستان میں جتنا پیار مجھے اپنے شہر میں اپنے لوگوں سے ہے اور کہیں سے بھی نہیں ملتا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور میں نے جو کچھ بھی کیا اپنی محنت سے کیا, تو آپ کسی کے نام کو اتنے آرام سے جو ہے نا اس کو آپ ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیں اور ٹیپ اس کے اشتہار دکھائیں کہ یہ بندہ, وہ آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ یعنی آپ, یعنی میں, مجھے ایمبولینس کی یا پولیس کی سائرن کی آواز آتی ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں مجھے نہیں پکڑنے آ جائے.
عبداللہ, جس فلم ہے جس سے یہ بنی ہے, ظاہر ہے آپ بھی قانونی کاروائی کر سکتے ہیں, فلم کے پروڈیوسر ڈائریکٹر آپ, کوئی ارادہ ہے؟
میں ٹی وی ہماری فلم پروڈیوسر کے اوپر تو کیس نہیں کروں گا کیونکہ ان کا کوئی اس میں وہ نہیں ہے, وہ خود ابھی تک پریشان ہے, وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہاشم ندیم صاحب ان کا نام ہے, ان سے میری بات ہوئی, نیو یارک میں تھے, رات کو میں ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے ان کو کوئی رائٹ کسی کو نہیں دیے, یہ فلم میری ہے اور میں بھی آپ کے ساتھ اس کیس میں آپ کا حصہ بنوں گا, آپ کی طرف سے لڑوں گا.
آپ نے کوئی رابطہ کیا ہے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے یا
پیمرا کے چیئرمین صاحب سے؟ میں نے ڈائریکٹلی پرسنلی جب میسج بھی کیا اور ان سے بھی ای میل ایڈریس دے کر میں تھوڑی دیر میں وکیل کے ذریعے ان کو نوٹس بھی بھجواؤں گا, بلکہ صرف ان کو نہیں بلکہ انفارمیشن منسٹری کو پلس جو ہمارے دوسرے جو کنسرن جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں جو بغیر پوچھے کسی کا اشتہار بنوا لیتے ہیں اور بغیر چیک کیے کہ اس بندے کی کیا ورتھ ہے دنیا میں, اس کو آپ رن کرتے ہیں, تو ان سب کو میں جو ہے سر نوٹس میں انکلوڈ کروں گا.
دہشت گردی کی سرکاری مہم سے متاثر ہونے والے اداکار حمید شیخ ہماری ساتھی امبر شمسی سے بات کر رہے تھے. آئیے ایک بار پھر آپ کو بھارت لے چلیں, جہاں T20 ورلڈ کپ کرکٹ سیمی فائنلز میں نیوزی لینڈ کا سامنا انگلینڈ سے ہے, اور تفصیل بتانے کے لیے ایک بار پھر سہیل علیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. سہیل, تازہ کیا ہے آپ کے پاس؟
جعفر, میں اس وقت کافی رسوخ کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ نیوزی لینڈ کا سفر اس ورلڈ کپ میں بس اب ختم ہونے کو ہے. انگلینڈ نے 8th اوور میں 78 رن بنا لیے ہیں, وہ تقریباً 10 رنز پی اوور کے اوسط سے اسکور کر رہے ہیں. میں آپ کو اگر تھوڑی سی بولنگ فگرز بتاؤں نیوزی لینڈ کے, تو کوری اینڈرسن نے صرف 1 اوور میں 16 رن دیے ہیں, مل نے 2 اووروں میں 20 رن دیے ہیں, اور سوڈی جو سب سے بڑے ترک کے پتے مانے جا رہے تھے اسپنر ہیں, انہوں نے 1 اوور میں 8 رن دیے ہیں. اب انگلینڈ کے لیے آگے کا سفر کافی آسان ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ نیوزی لینڈ کے لیے اس میچ میں واپس آنا اب ممکن نہیں ہوگا.
تو سہیل, یہ تو ہو گیا انگلینڈ نیوزی لینڈ, کل سن رہے ہیں کہ بھارت اور ویسٹ انڈیز کا مقابلہ ہے, وہاں کیا نظر آ رہا ہے, کون جائے گا آگے؟
اگر صرف ووٹنگ کرائی جائے اور خواہشات اور تمنائیں جو ہیں ان کی بنیاد پر میچوں کے فیصلے ہوں, تو اس بات کو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ انڈیا فائنل میں پہنچے گا. زیادہ تر تجزیہ نگاروں کا بھی یہ خیال ہے کہ کرنٹ فارم میں, اور خاص طور پر وراٹ کوہلی جس فارم میں, اس کو دیکھتے ہوئے اس بات کا امکان کافی کم ہے کہ ویسٹ انڈیز انڈیا کو فائنل میں پہنچنے سے روک سکتا ہے. لیکن انڈیا کی نگاہیں آج بیٹنگ پر بھی رہی ہوں گی, انگلینڈ کی بیٹنگ پر خاص طور پر, کیونکہ جس انداز میں انگلینڈ نے بیٹنگ کی ہے, اگر یہ دونوں ٹیمیں فائنل پہنچتی ہیں تو ایک زبردست مقابلہ ہوگا.
دلی سے سہیل حلیم, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھی سہیل حلیم آپ کو تفصیلات بتا رہے تھے T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کی. اور اسی کے ساتھ سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر تھیں ایمن خواجہ, اور یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض انجام دیے راج نارائن سوامی نے, جبکہ اسلام آباد سے ہمارا ساتھ دیا نعمان الحق نے. اور اب آپ جعفر رضوی کو تمام ساتھیوں سمیت اجازت دیجیے, اور چلتے چلتے خبروں کا خلاصہ سنیے شمائل خان سے.
پاکستان
पाकिस्तानी तफ्तीशकारों की एक टीम ने आज भारत में पठानकोट की उस एयरबेस का दौरा किया है जिसे मुबैना तौर पर पाकिस्तान से आने वाले शिद्दत पसंदों ने जनवरी में निशाना बनाया था। भारतीय वजारत खारजा ने एक बयान में पाकिस्तान में गिरफ्तार होने वाले रॉके मुबैना जासूस कुलभूषण यादव के एतराफी बयान की वीडियो को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये झूठ पर मबनी है। पाकिस्तान के वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देने वाले सैकड़ों मुजाहिरीन के कायदीन ने हुकूमती वुजरा के साथ मुजाकरात के बाद धरना और एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया है। फ्रांस के सदर फ्रांसवा ओलान ने दहशतगर्दी के इल्जाम में सजा पाने वाले शहरियों की शहरियत खत्म करने के लिए मुजवजा आइनी तरमीम मुतारिफ करने के प्लान से दस्तबरदार होने का ऐलान किया है। और म्यांमार में 50 साल से ज्यादा अरसे के बाद अवामी वोटों से मुंतखब होने वाले मुल्क के पहले सदर टिन छू ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।